وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ فلسطینیوں کی جانب سے نئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دی گئی تنبیہ سے شروع کریں گے کہ وہ اسرائیل اور فلسطین کے لیے دو ریاستوں کا حل ڈھونڈنا نہ چھوڑیں. آگے چل کر ہم ریپبلکن پارٹی کا ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا ارادہ. ماسکو میں افغانستان پر چھ ممالک کی بات چیت کا نچوڑ. اور آخر میں پاک فضائیہ کی فلیٹ میں 16 نئے جہازوں کی شمولیت پر بات کریں گے. لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے پاس بریکنگ نیوز ہے جو کہ ہم آپ کو تقریباً 20 منٹ بعد سنائیں گے. آپ نے غالباً اس کو ٹی وی پہ دیکھا ہوگا, لیکن خبر یہ ہے کہ لال شہباز قلندر کی جو مزار ہے سیون دادو میں, اس میں دھماکہ ہوا ہے دھمال کے دوران اور اس میں کئی جانیں ضائع ہوئی ہیں. ہمارے پاس جیسے جیسے اطلاعات آئیں گی تو وہ ہم آپ کی طرف لے کر آئیں گے. لیکن آئیے ہم بین الاقوامی موضوع سے شروع کرتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں واشنگٹن میں اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو آئے تھے اور ان کی وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی. ان دونوں کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس میں ٹرمپ نے کس قسم کا ایک جھکاؤ دکھایا اسرائیل کی طرف, اس کے حوالے سے ہم آپ کو رپورٹ سنانا چاہتے ہیں. آپ کے کالز بھی ہم لیں گے. آپ جانتے ہیں ہماری مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-8900-800-777-789. اور اس پہلے موضوع میں ہمارے ساتھ ہوں گے ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی علی اکبر مرزا, وہ برنی سینڈرز کے حامی رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ہوں گے ریپبلکن پارٹی کے حامی عدیل شاہ. لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو اس پہلے موضوع کے حوالے سے ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کی ایک نئی شروعات, یہ تھا وہ پیغام جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے بدھ کے روز دیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا, امریکہ ایک بار پھر اپنے قابل قدر اتحادی کے ساتھ اپنے کبھی نہ ٹوٹ سکنے والے تعلق کی از سر نو توثیق کرتا ہے. یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے. دونوں رہنماؤں نے انتہا پسند اسلامی دہشت گردی کے مقابلے اور اس چیز کو یقینی بنانے کو ایک مشترکہ مقصد پایا کہ ایران جوہری ہتھیار تیار نہ کر سکے. اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا,
مسٹر پریزیڈنٹ, یو ہیو شون گریٹ کلیئرٹی اینڈ کورج ان کنفرنٹنگ دس چیلنج ہیڈ آن.
مسٹر پریزیڈنٹ, آپ نے اس چیلنج سے نمٹنے کے سلسلے میں بہت صراحت اور جرات کا مظاہرہ کیا ہے. آپ ایران کی دہشت گرد حکومت کے مقابلے اور ایران کو اس خوفناک معاہدے کو ایک جوہری ہتھیار کی شکل دینے سے روکنے پر زور دیتے ہیں. یہ الفاظ تھے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے. مسٹر ٹرمپ اور مسٹر نتنیاہو کے درمیان گہرے تعلقات رہ چکے ہیں جو امریکی صدارتی مہم کے دوران اور بھی زیادہ گہرے ہوئے. بہت سے اسرائیلیوں کا حوصلہ امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے سے متعلق مسٹر ٹرمپ کے وعدے سے بڑھا تھا, لیکن ابھی تک مسٹر ٹرمپ نے اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں کی ہے. انہوں نے کہا,
We're looking at it with great care, believe me, and we'll see what happens.
آپ مجھ پر یقین کریں, ہم اس کا بہت احتیاط سے جائزہ لے رہے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. اسرائیلی بستیوں کے مسئلے پر مسٹر ٹرمپ اپنی صدارتی مہم کے دوران انہیں جاری رکھنے کے موقف کو بھی تبدیل کر چکے ہیں, اور اب وہ مسٹر نتنیاہو پر بستیوں کی توسیع میں ایک عارضی وقفے پر زور دے رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ان بستیوں کو کچھ عرصے کے لیے روک دیں. ہم اس سلسلے میں کچھ کریں گے, لیکن میں کوئی معاہدہ طے پاتے ہوئے دیکھنا چاہوں گا. میرا خیال ہے کہ کوئی معاہدہ طے پا جائے گا. یہ الفاظ تھے مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کے. یہ معاہدہ کس قسم کا ہوگا اس بارے میں دونوں واضح نہیں ہیں. بدھ کے روز مسٹر ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایک ریاستی حل کے لیے تیار ہیں, جو ایک ایسا موقف ہے جس سے امریکہ کی اشروں پر محیط پالیسی تبدیل ہو جائے گی. مغربی کنارے میں فلسطینی لیبریشن آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل صائب برکات نے کہا, انتخاب ہے ایک دو ریاستی حل, انتخاب ہے ایک فلسطینی ریاست جو اسرائیلی ریاست کے ساتھ ساتھ امن اور سلامتی سے رہے. یہ الفاظ تھے فلسطینی لیبریشن آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل صائب برکات کے. لیکن واشنگٹن میں مزاج مثبت تھا, جہاں دونوں رہنماؤں نے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایک نئے اور مزید گرم جوش دور کا خیر مقدم کیا. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور ہم شروع کرتے ہیں علی اکبر مرزا سے. مرزا صاحب آپ بتائیے کہ اس سے قطع نظر کہ آپ ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی ہیں, لیکن ایک سیاسی تجزیہ کار کی حیثیت سے آپ ہمیں بتائیں کہ ٹرمپ نے واضح طور پہ اپنا جھکاؤ اسرائیل کی طرف دکھایا ہے, جبکہ ایران سے ایک مخالفانہ ان کا رویہ سامنے آیا ہے. خاص طور پہ کل کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں اسرائیل فلسطین جو دو ریاستوں کا تصور جو اب تک امریکہ دیتا رہا تھا اسے وہ انحراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کے خیال میں اس طرح کی پالیسی کا کیا اثر پڑے گا مشرق وسطی پر؟
ظاہر بات ہے کہ کوئی مثبت اثر نہیں ہو سکتا اس طرح کی پالیسی سے اور نہ ہی اس قسم کے بیانات سے. ابھی تو یہ بیان ہے لیکن اس کو پالیسی میں تبدیل ہوتے دیر بھی نہیں لگے گی جیسا کہ نظر آ رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کی تمام سابقہ حکومتوں نے جو ایک متفقہ موقف رکھا تھا کہ اسرائیلی اور فلسطینی یہودی اور فلسطینیوں کی دو الگ الگ ریاستیں موجود ہوں گی, اس سے یہ انحراف کرتے ہوئے اگر ایک ریاست کی بات کرتے ہیں تو بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر اس ایک ریاست میں موجود عربوں کی کیا حیثیت ہوگی. کیا وہ اسرائیل کے برابر کے شہری ہونے کا حق رکھتے ہیں یا یہ ایک اپارتھائیڈ ریجیم ہوگی جیسا کہ سابق صدر جمی کارٹر نے ایک کتاب میں بھی لکھا. تو اگر ایسا ہوا اور ایران بھی اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ بیانات دیتا رہا ہے کہ اسرائیل کو ہم تباہ کر دیں گے, اور اس کی جب ان سے وضاحت مانگی جاتی ہے کہ آپ کیا حملہ کریں گے تو وہ یہ کہتے ہیں نہیں, اس کو تباہ ہونے کے اور بھی کئی طریقے ہیں جس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کی آبادی میں عربوں عرب اتنے بڑھ جائیں کہ ان کی ایک یہودی ملک کی حیثیت سے شناخت ختم ہو جائے. تو یہ تو ایک عجیب سی صورتحال لگتی ہے کہ اگر اس کو ایک ملک رکھا جائے تو عربوں کی وہاں کیا حیثیت ہوگی. اگر آپ ان کو برابر کے شہری کا اور ووٹ دینے کا حق دیتے ہیں تو اکثریت تو آبادی کے لحاظ سے عربوں کی اور فلسطینیوں کی بن جائے گی. تو اس کے بعد کیا نتائج نکلیں گے, اس کی یہودی شناخت جو بدلے گی, ظاہر بات ہے کہ اس کی اجازت اسرائیلی یہودی شناخت کو ختم کرنے کے لیے نہیں دے سکتے اسرائیلی حکمران. تو یہی نظر آتا ہے کہ وہاں پر عربوں کی اور فلسطینیوں کی ایک دوسرے درجے کی شہری ایک اپارتائیڈ ریجیم کے تحت رہنے والی صورتحال پیدا ہوگی جو کہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہوگی, اور اس سے مشرق وسطی میں امن کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ جنگ کی طرف کئی قدم آگے بڑھ پیش رفت ہوگی.
ہمارے ساتھ ریپبلکن پارٹی کے حامی عدیل شاہ ہیں. شاہ صاحب آپ بتائیے, آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی نفسیات سے بھی کچھ کچھ واقف ہو گئے ہوں گے کیونکہ بیانات جو وہ دیتے ہیں کہ ایک طرف انہوں نے اپنے کیمپین ٹریل میں کہا تھا کہ بے شک آپ اپنے سیٹلمنٹس بنائیں, اب اس سے تھوڑا سا وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے صرف اپنے جو جوئش ووٹرز ہیں ان کو متاثر کرنے کے لیے یہ باتیں کی یا اس پہ کوئی وہ اٹل رہیں گے؟
دیکھیں یہ ایک کافی گمبھیر اور سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس کے اندر گول کو شفٹ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, کوئی پولیٹیکل ریٹرک کی بات نہیں ہے یہاں پر. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایکچوئل گول جو ہے وہ پیس ہے, ویدر اٹ از ون اسٹیٹ اور ٹو اسٹیٹ وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, اور وہ یہاں بھی شفٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اگر ایک اسٹیٹ کی بات ہو تو اس پہ بھی وہ راضی ہو سکتے ہیں. تو کوشچن یہ نہیں ہے کہ یہ دو اسٹیٹ ہو یا ایک اسٹیٹ ہو, کوشچن یہ کہ یہاں پہ پیس اور امن ہونا چاہیے جو برسا برس سے تمام کوششوں کے باوجود حاصل نہیں ہو سکا ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی پالیسی شفٹ ہے, مگر انہوں نے اپنے آپ کو ایک فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کیا ہے, اس کی پر رضامندی ظاہر کی ہے کہ پیس کے خاطر وہ کسی بھی الٹیمیٹ ڈیل کی طرف جا سکتے ہیں. تو دیٹس دا شفٹ ان ہز تھاٹ پروسیس.
اچھا یہ بتائیے علی اکبر مرزا, جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سن ان لا جیریڈ کشنر کو ایک طرح کا کام دیا ہے کہ وہ مشرق وسطی میں امن لانے کے لیے کوئی کوشش کریں, اس طرح کی جو خاندان کے لوگوں کو سامنے لانا آپ کے خیال میں ان کے پاس, وہ خود بھی یہودی ہیں آپ جانتے ہیں, جیریڈ کشنر, ان کا وہاں پر اپوائنٹ کرنا آپ کے خیال میں کتنا سود مند ہوگا یا نہیں؟ جی علی اکبر مرزا.
جی میں بول رہا ہوں. جی اس میں صرف یہی بات نہیں دیکھنا ہے کہ یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد ہیں یا یہودی ہے, یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کا تجربہ کیا ہے. وہ ایک ریئل اسٹیٹ کے بزنس مین ہے, انٹرنیشنل افیئرز میں ان کا کیا تجربہ اور کیا مقام ہے. وہ ایک ینگ شخصیت ہے اور جن کا کوئی فورن پالیسی کے حوالے سے یا انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے یا پالیٹکس میں بھی کوئی خاص تجربہ نہیں ہے. ذہین ہو سکتے ہیں اس لیے کہ وہ ٹرمپ کے ایڈوائزر رہے ہیں, لیکن ان کی پالیسیز جو ہیں وہ بڑی ہی جارحانہ اور ایکسٹریمسٹ ہیں. تو ایسے میں وہ سالس کا کردار کس طرح ادا کر سکتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے. یہ یقینی طور پر بات سامنے آ چکی ہے کہ ان کے تعلقات اسرائیلی حکمرانوں اور اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کافی مستحکم ہیں, لیکن یہ کہ نیگوسیشن اور مسئلے کے حل کے لیے صرف ایک پارٹی کا اعتماد ہونا کافی نہیں ہوتا, دونوں پارٹیز کے ساتھ اعتماد کی فضا ہونی چاہیے اور دونوں پارٹی کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. اس لیے کہ نیگوسیشنز کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک, اور اسی گیو اینڈ ٹیک کے حوالے سے ایران کے ساتھ بھی نیوکلیئر سمجھوتا ہوا تھا. لیکن ان دونوں مسئلوں پہ, اسرائیل کا مسئلہ جو نظر آتا ہے, اسرائیل سے بھی زیادہ نیتن یاہو صاحب کا جو مسئلہ نظر آتا ہے وہ یہ کہ وہ ایک کے بعد ایک عرب ملک کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ پہلے ان کے لیے خطرہ ایجپٹ تھا, وہ ختم ہوا, پھر انہوں نے سیریا کا شور مچانا شروع کیا, پھر سیریا کو تباہ کر دیا گیا وہاں سول وار اور مختلف گروپس کو اسلحہ پہنچا کر, اب وہ ایران کے پیچھے کئی سالوں سے پڑے ہوئے. اور ہم یہ دیکھیں کہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ چاہے ڈیموکریٹ حکمراں ہوں یا ریپبلکن, جارج بش نے عراق میں مداخلت کی, براک اوباما کے دور میں لیبیا اور سیریا میں مداخلت ہوئی, اب لگتا ہے کہ ہم ایران کی طرف ایک جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ ٹیڈ کرشنر جو ہیں یہ اتنا تجربہ رکھتے ہیں یا ان کو اس طرح کا اعتماد دونوں پارٹیز کا حاصل ہوگا کہ وہ اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈ سکے. اگر یہ اتنا مسئلہ آسان ہوتا تو کافی عرصہ پہلے ہو چکا تھا. لیکن یہ کہ جو جارحانہ یا ایکسٹریم پالیسیز نظر آ رہی ہیں کہ ٹرمپ جن کو فالو کریں گے اسرائیل فلسطین کے حوالے سے یا ایران کے حوالے سے, تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بدقسمتی سے اور پروگریسو لیفٹسٹ لوگوں کو اور مجھ جیسے ڈیموکریٹس کو جنہوں نے برنی سینڈرز کو سپورٹ کیا, ان کو براک اوباما صاحب سے شکایت بھی یہی تھی کہ آپ ایک طرف تو سیٹلمنٹ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, ایک طرف تو آپ دو ریاستوں کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ نے ساتھ ساتھ بیہائنڈ دا سین اسرائیل کو ایک بلینک چیک دیا ہوا ہے اور بلینس آف ڈالرز کی, جاتے جاتے بھی 38 بلین ڈالر کا وہ سمجھوتا کر کے گئے کہ اسرائیل کو امداد دی جائے گی. تو اگر کوئی ملک آپ کی کوئی بات سنی نہیں رہا اور اتحادی ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے لیکن سیٹلمنٹس کے حوالے سے لے کر اسرائیلی فلسطین مسئلے کو کمپریہنسو طور پر حل کرنے میں کسی صورت میں بھی وہ آپ کی بات نہیں سن رہا اور تعاون نہیں کر رہا, تو پھر ایسا کیسا اتحاد ہے جس کو آپ اس طرح کی امداد دیتے ہیں؟ تو یہ ایک بڑے مسئلے ہیں.
ہم عدیل شاہ کی طرف لوٹتے ہیں. شاہ صاحب, آپ کے علم میں ہے کہ یہاں بھی سیاست کے اندر کافی گہما گہمی رہی ہے. ٹرمپ کے پہلے 100 دن جسے کہتے ہیں, اس میں خاصا ٹرموائل رہا ہے. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ قومی سلامتی کے مشیر مائیکل فلن کو نکال دیا گیا, کہا جاتا تھا کہ وہ روس کے قریب تھے. یہ بتائیے کہ اب کیونکہ میڈیا بھی ٹرمپ کو روس کے قریب آنے سے روک رہا ہے, اس کے آپ کیا اثرات دیکھتے ہیں؟
دیکھیں, ٹرمپ کے آفس میں آنے سے جو بھی ایک وقتی مسائل, کوئی بھی صدر آتا ہے تو وہ وقتی مسائل پیدا ہوتے ہیں, لوگ آپس میں سیٹل ہونے میں ٹائم لگاتے ہیں کیونکہ یہ پاور ہاؤس ہے اور یہاں لوگ ایک دوسرے کے خلاف اسٹرگل بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ایسے ہمیشہ ہوتا رہا ہے, کسی کے زیادہ دن لگتے ہیں, کسی کے کم دن لگتے ہیں. دوسری ایک بات جو ہے نا وہ یہ کہ امریکہ اور روس کے تعلقات برسا برس خراب رہے ہیں. ٹرمپ صاحب جب آئے ہیں تو انہوں نے اس چیز کا اندیا دیا تھا کہ امریکہ اور روس کے بہتر تعلقات یورپین اینڈ ایسٹرن یورپین کنٹریز کے ساتھ مل کے ایک اچھا
جو ہے اکنامک سورس بن سکتا ہے, پیس اینڈ پراسپیرٹی کی طرف جا سکتے ہیں, جو امریکہ نے کافی عرصے سے پشت پہ رکھا ہوا تھا. تو ایک شفٹ لے کے وہ آئے تھے, جیسا کہ شفٹ ابھی وہ اسرائیل کی طرف شو کر رہے ہیں. تو اس کے اندر ان کو فی الحال پہلے 100 دنوں میں جو ہے وہ ایک سیٹ بیک ہوا ہے جنرل فلن کی اس سچویشن کے اندر, بٹ آئی ایم شیور کہ وہ اس سے اوور کم کر جائیں گے, اور کوئی نہ کوئی ایڈوائزر جو جس کو وہ سلیکٹ کریں گے وہ لے آئیں گے, جو کہ ان کے مشن یا ان کے پوائنٹ آف ویو کو ایکسیکیوٹ کرنے میں مدد کر سکے.
آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں فلسطینیوں کی جانب سے نئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو تنبیہ کے بارے میں کہ وہ اسرائیل اور فلسطین کے لیے دو ریاستوں کا حل ڈھونڈنا نہ چھوڑیں. ہمارے ساتھ اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی علی اکبر مرزا ہیں, ریپبلکن پارٹی کے حامی عدیل شاہ ہیں. ہمیں بعض لوگوں نے کال بھی کیا ہے, میاں والی سے مرید خان, محمد شفا نے چترال سے, اور محمد ایاز نے میاں والی سے. اس وقت ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, اور امریکہ کی خارجہ پالیسی جو اب نظر آ رہی ہے, اس پر میاں والی سے مرید خان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب.
السلام علیکم جناب, دوست کا سیاست کر رہا ہوں. مغرب کی نظر میں فلسطینی کیڑے مکوڑے ہیں, عرب تو اسرائیل کو بھول گئے ہیں. اسرائیل کی عراق, شام, مصر اور لیبیا, یہ ان سے خطرہ تھا اسرائیل کو. صرف اور صرف ایران رہ گئے اور پاکستان. امریکہ نے ان سب کی جو ہے نا کمر توڑ کر رکھ دی ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کی کب باری آئی, لیکن ہم مسلمانوں کو اتحاد کی ضرورت ہے.
شکریہ آپ کی کال کرنے کا, بہت شکریہ. جی جی جی, محمد شفا نے کال کیا ہے چترال سے.
ہلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترمہ, مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے عرض ہے کہ ہمارا بات سنیں. عورت داد بہت رحم دل ہوتا ہے, ہم یہاں بیٹھ کے آپ کو فون کر, پلیز ہمارا بات سنیں. محترمہ, جہاں تک فلسطین اسرائیل کا مسئلہ ہے, ٹرمپ صاحب ابھی جس ایک ایسے آدمی کو وہاں پہ سفیر مقرر کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے, آپ کے میڈیا سنا رہا ہے کہ اتنا انتہا پسند بنیاد پرست ایک مسلمان دشمن آدمی ہے, ایسے آدمی کو کیا وہاں پہ سفیر مقرر کرے گا؟
اچھا, شکریہ, آپ کی بات ہم نے سن لی. اور میاں والی سے ہمیں کال کیا ہے محمد ایاز نے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نفیسہ بہن, اسرائیل اور فلسطین کے درمیان دو ریاستوں کا حل ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ چاہتی ہے تو بالکل ناممکن ہے. امریکہ تو خود اسرائیل کی پشتپناہی کر کے شیعہ مسلمان فلسطین میں شیعہ مسلمانوں کا خون پی رہا ہے. حیرانی مجھے اس بات, میں اس بات پر حیران ہوں کہ اسرائیل جب ایران پر حملہ آور ہونے کی بات کرتا ہے تو ایرانی حکومت کہتی ہے کہ ہم اسرائیل کا اینڈ فینڈ بجا کے رکھ دیں گے, لیکن فلسطین میں جو اسرائیل شیعہ مسلمانوں کا خون پی رہا ہے, اس پر تو ایرانی حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایرانی حکومت ہمارے ملک پاکستان میں بھی شیعہ مسلمانوں کو دیکھ رہی ہے کہ شیعہ مسلمانوں کا کس طرح خون کیا جا رہا ہے حکام پاکستان کے ہاتھوں دہشت گرد گروپس کی پشپناہی کے ذریعے, لیکن اس پر بھی ایران بالکل خاموش ہے.
اچھا, شکریہ, آپ نے اچھی باتیں کی, شکریہ آپ کے کال کرنے کا, کیونکہ آپ نے باتیں صحیح کی ہیں. اور اس کو ہم کنٹینیو بھی کر رہے ہیں, کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا, ایک نیا دہشت گرد حملہ ہوا ہے پاکستان میں, جس کے بارے میں ہم عنقریب آپ کو بتائیں گے. راجہ الیاس نے کال کیا ہے کوٹلی سے. جی جناب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب, میں کچھ ایک ہمارے ساتھ 89 کے اندر امریکی سی اے کے کرنل تھے, ان سے ملاقات ہوئی تھی. جو انہوں نے باتیں بتائی تھی, جو یہ مردوں کے ساتھ اشرے کرنا تھا, وہ پورا جو ہے میرے پاس ڈیٹا ہے, لیکن کچھ ٹائم دے, کوئی 5 منٹ تک میں پورا ڈیٹا آپ کو بتاتا ہوں.
جی, یہ ریڈیو پہ تو کام نہیں ہو سکتا. آپ کی کال کرنے کا شکریہ. کامیاب بنگش نے کال کیا ہے کوہاٹ سے.
ہلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جس وقت شام میں روس اس کا مددگار ہوا تو امریکہ کے گھٹنے ٹکا دی گئے اور ایک بشارت اسد کی حکومت کو وہ ہٹا نہ سکا. یقیناً اسرائیل کی طرف اگر امریکہ کا چھکاؤ ہو گیا ہے تو ایران کی طرف روس کا چھکاؤ لازمی ہوگا اور یہ بہت خطرناک عزائم کے ساتھ ایک خطرناک جنگ کی طرف دنیا چلی جائے گی.
شکریہ آپ کے. جی طارق چختائی نے کال کیا ہے.
جی السلام علیکم نفیسہ بہن. انتہائی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو تمام پالیسیز ہیں وہ ایک تو عالمی اسلام کے خلاف ہیں اور دوسرے نمبر پہ وہ ایران کے ساتھ دشمنی اور وہ اسرائیل کی یہ تمام تر جو جتنی بھی یہ کاروائیاں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے ایک پریزیڈینشیل نہ تو.
اچھا شکریہ آپ نے اچھی بات کی شکریہ. لنڈی کوٹل سے متین سلمانی نے کال کیا.
میڈم جی ٹرمپ صاحب کا جو نمائندہ ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو حقیقت نظر نہیں آ رہی ہے یا آپ ویسی جان بوجھ کر بول رہی ہے. امریکہ نے کس مسلمان ملک کے ساتھ امداد کی ہے؟ فلسطین سے لے کر عراق تک انہوں نے تباہ کیا, اب داعش کو انہوں نے کریٹ کیا.
شکریہ ہم ضرور موقع دیں گے عدیل صاحب کو ہم موقع ضرور دیں گے لیکن ایک اور کالر لیتے ہیں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ارشاد نے کال کیا ہے ایبٹ آباد سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مسلمان ممالک کو چاہیے کہ بھائی وہ شیعہ سنی سازن سے ہٹ کے اعتراض کریں اور امریکہ جو 10 مسلمان ممالک کو پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہے اور ایک ایک کو مارتا ہے اللہ کی راضی بے آواز ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو امریکہ کو جواب کے ساتھ دکھائیں گے.
بہت شکریہ. اس وقت ہم اپنے مہمانوں کی طرف لوٹتے ہیں. علی اکبر مرزا آپ بتائیے جس طرح سے کالرز نے بھی اشارہ دیا اور یقیناً اس وقت کوئی نئی الائنمنٹس ہو رہی ہیں دنیا میں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایران روس کے قریب آئے گا اگر امریکہ اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے اتنا کھل کر؟
دیکھیں یہ ایک چیز ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ابھی تو اسرائیل اور امریکہ کے حکمرانوں کے درمیان یہ پہلی ملاقات کل ہوئی ہے نیتن یاہو اور ٹرمپ کے درمیان. ایک اور بڑی اہم ملاقات جو ہے وہ ہونے والی ہے جو عنقریب شاید ہو اگلے مہینے تک یا اگلے دو مہینے میں جو ٹرمپ اور رشین حکمرانوں کے درمیان ہوگی. اگر امریکہ اور رشیا کے ان حکمرانوں کے درمیان ملاقات ہوتی ہے تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ رشیا کیا رول پلے کرتا ہے, کون اپر ہینڈ لے کے نکلتا ہے اس نیگوسیشن سے, کیونکہ اس وقت روس جو ہے وہ سیریا میں اور دیگر محاذوں پہ ایران کا حامی ہے اور روایتی طور پر بھی روس جو ہے وہ فلسطینیوں کا اور سیریا کا اور عرب ممالک کا حامی ماضی میں رہا ہے جب نیشنلسٹ حکومتیں وہاں ہوتی تھیں. اب صورتحال ظاہر بات ہے کہ تھوڑی تبدیل ہوئی ہے لیکن یہ کہ بہرحال ایران سے اور سیریا سے روس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو ان ملاقات کے بعد کیا روس ٹرمپ کو یہ کنونس کر پائے گا, کیا پوٹن صاحب ٹرمپ کو یہ کنونس کر پائیں گے کہ بھائی صحیح طریقہ داعش سے فائٹ کرنے کا اور دہشت گردی کو ختم کرنے کا وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ انصاف سے ٹو اسٹیٹ بیسس پہ جو کہ ساری پالیسی رہی ہے ہمیشہ سے تقریباً پوری دنیا کی اس پر عمل درآمد کرایا جائے یا نہیں, اس ملاقات میں کیا فیصلے ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ یہ ایک ایسی صورت حال ہے کہ جس میں ایک طرف تو ٹرمپ رشیا سے بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن دوسری طرف وہ رشیا کے ایک الائی ایران کے خلاف جنگ تک کرنے کو تیار ہے. تو کیا رشیا اس سلسلے میں کوئی اہم رول پلے کر سکتا ہے یہ دیکھنا ہے, کیونکہ اگر یہ خدا نہ خواستہ ایک نئی جنگ شروع ہوئی تو یہ بہت ہی بھیانک جنگ ہوگی اور یہ چند دنوں چند ہفتوں کی بات نہیں ہوگی بلکہ یہ دہائیوں تک چلے گی.
شاہ صاحب آپ بھی جانے سے پہلے اگر کچھ تبصرہ کرنا چاہیں کہ اس وقت دنیا نئے نئے طریقے سے بٹ رہی ہے اور امن کی آپ نے بات کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ امن ہو چاہے ٹو سٹیٹ ہو یا ون سٹیٹ ہو, کس طرح کا نیا نقشہ دیکھ رہے ہیں مشرق وسطی میں؟
جی میرا what I am envisioning کہ جو امریکہ اور روس کے تصادم رہے ہیں برسا برس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کی پالیسی جو ہے وہ اس کو نلیفائی کر کے اور اس کے اندر ایک ریکنسلیشن کا رخ لے رہے ہیں, جو میرے خیال میں امریکہ, روس اور ایون یورپ کے لیے ایک بہترین چیز ہے. اب سوال یہ کہ اس کا امپیکٹ مڈل ایسٹ پہ کیا ہوگا, وہ ایک الگ ایشو ہے جو کہ مڈل ایسٹ میں مڈل ایسٹ کے لوگوں کو, مسلمان آبادیوں کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ اپنی پوزیشن کیا لیتے ہیں اور کیسے بناتے ہیں وہ. مگر یہ الائنمنٹ بہت بڑا شفٹ لے کے آئے گا دنیا کے اندر, اور اس کی ساری سٹرگل ہے اس کی. آبویسلی بہت سے امریکہ چونکہ یا امریکہ کے لوگ یا امریکہ کے سیاستدان برسا برس سے روس کے خلاف رہے ہیں, تو یہ ساری ریٹرک وہاں سے آتی ہے. مگر ایک بہت بڑا شفٹ جو یہ لے کے آ رہے ہیں کہ نہیں, اس میں ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے, تو وہ آبویسلی اس سے جو نئے امکانات پیدا ہونے جا رہے ہیں وہ ڈیبیٹیبل ہیں ہمیشہ کے لیے.
اچھا, بہت شکریہ. ہم آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ آ کر گفتگو کریں گے ہمارے شو میں. ہمارے ساتھ تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی علی اکبر مرزا, اور ان کے ساتھ تھے ریپبلکن پارٹی کے حامی عدیل شاہ. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے لال شہباز قلندر کے مزار پر ایک دھماکہ ہوا ہے سیون میں. یہ اب سے تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ ہے, اور افسوس کیا جا رہا ہے کہ کئی جانیں ضائع ہوئی ہیں, کئی لوگ اس میں زخمی ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے عاجز جمالی نے, یہ ٹی وی کے رپورٹر ہیں اور ہمیں وہ کچھ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا. عاجز جمالی, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اب تک کتنی اموات ہوئی ہیں, کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں, اور کیا اس واقعے کی ذمہ داری کسی نے قبول کی ہے؟
جی دیکھیں, یہ کوئی اپنی سے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ قبل سندھ کی جو صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر ایک دھماکہ ہوا ہے, مزار کے احاطے میں ہوا ہے. یہ ایسے وقت پہ ہوا ہے جب یہ مغرب کی نماز کے بعد آج جمعرات کے دن وہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور زائرین کی بہت بڑی تعداد جمع ہوتی ہے, جو دھمال میں مصروف کیے مخصوص قسم کا دھمال ہوتا ہے قلندر شہباز کے مزار پر. یہ زائرین دھمال میں مصروف تھے کہ اس وقت ایک دھماکہ ہوا. اب تک کوئی 32-33 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں اور 100 سے زائد لوگ زخمی بتائے جا رہے ہیں, جو وہاں کے مقامی رپورٹرز سے ہمیں اطلاع مل رہی ہے یا بات ہو رہی ہے. لیکن یہ ہلاکتیں کہیں کسی حد تک زیادہ ہو جائیں گی, کیونکہ اس وقت بھی بتایا جا رہا ہے کہ 50 سے 60 جو زخمی ہیں وہ شدید زخمی ہیں. ان کو سیون, چونکہ چھوٹا شہر ہے, ان کو کراچی اور حیدرآباد کی اسپتالوں کی جانب منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو چونکہ وہاں ایمبولینس سروسز کی بھی اتنی زیادہ وہ نہیں ہے, بہت کم ایمبولینس ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے, اور وہاں ہاسپٹل بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں. اتنا بڑا دھماکہ جس میں کوئی 200 کے لگ بھگ لوگ اس وقت زخمی ہیں اور 30 سے 35 افراد اس وقت جاں بحق بتائے جا رہے ہیں, تو اس میں ہلاکتیں زیادہ ہوں گی. پاکستان میں گزشتہ 4 دنوں کے دوران یہ چوتھا 5واں دھماکہ ہے, اور دہشت گرد کاروائیوں میں ایک بار پھر تیزی آ چکی ہے. کوئٹہ, اس کے بعد لاہور, اس کے بعد پشاور, اور آج پھر سندھ کے شہر سیون میں یہ دھماکہ ہوا ہے. اس دھماکے کی اب تک کسی نے باقاعدہ کوئی بھی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. یہ بالکل ابھی انیشل اسٹیج ہے کہ زیادہ وقت نہیں ہوا ہے, اس کو ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہوا ہے. تو جو بتایا جا رہا ہے کہ زخمی اور جانبر ہونے والوں میں خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں, ہر عمر کے لوگ ہیں. اس وقت بھی قلندر شہباز کے مزار پر ایک افراتفری کا عالم ہے اور ایک پریشان کن ماحول ہے, جس وجہ سے وہاں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں.
آپ سے یہی سوال, کیونکہ پچھلے ایک ہفتے سے آپ نے بھی ذکر کیا کہ دہشت گرد واقعات پورے ملک میں ہو رہے ہیں, کیا اس دھمال کے موقع پہ کوئی سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے؟
جی جی, اگر یہ کہا جائے کہ کوئی غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ آج کے دن اس مزار پہ, خاص طور پہ یہ جو سندھ کے بڑے مزار ہوتے ہیں, کلندر لال شہباز کا مزار ہے, یہ جو جامشور ڈسٹرکٹ میں واقع ہے, یا پھر شاہ فلطی بٹائی کا مزار ہے, ان دونوں مزاروں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے جمعے کی رات, جس کو کہتے ہیں یہاں محفلیں بھی ہوتی ہیں, سامان بھی ہوتا ہے, اور بہت قسم پورے سندھ اور پنجاب اور مختلف علاقوں سے یہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں, جن کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے یا لاکھوں میں ہوتی ہے. تو اس طرح کے انتظامات نہیں تھے کہ اتنے بڑی زیادہ لوگوں کی وجہ سے اتنی بڑی زیادہ سیکیورٹی کی جائے. ایک نارمل معمول کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے پولیس کی, وہ وہاں پر یقیناً موجود تھی, اور پولیس حکام سے جو ہماری بات ہوئی ہے, ایس ایس پی جامشور اور جو ہے ڈسٹرکٹ, ان کا کہنا ہے کہ یہ خود کش دھماکہ تھا, اور جو خود کش دھماکہ کرنے والا تھا وہ گولڈن گیٹ کہلایا جاتا ہے, سیون لال شہباز کی, جو کسی زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو کو ایران کے شہنشاہ نے گفٹ دیا تھا, سون کا ایک سونے کا گیٹ بنا ہوا ہے, اسی گیٹ سے وہ جو ہے خود کش بمبار جو ہے وہ داخل ہوا تھا بطور ایس ایس پی یا دیگر پولیس حکام کی, اور اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا. تو پولیس حکام یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک خود کش دھماکہ تھا, البتہ یہ اس کی ذمہ داری ابھی تک کسی نے قبول نہیں کی ہے.
جی جی, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے ایک نجی ٹی وی کے نمائندہ عاجز جمالی, جو لال شہباز قلندر میں جو دھماکہ ہوا ہے اس پر رپورٹنگ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کی شرکت کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
افغانستان کی صورتحال کے بارے میں بدھ کو روس کے دارالحکومت ماسکو میں ہونے والی 6 ملکی کانفرنس میں.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں سے, اور ان پاکستانیوں سے جو امریکہ اور پاکستان کے تعاون سے چلنے والے مختلف پروگراموں کے تحت یہاں امریکہ کا دورہ کرتے ہیں. یہ پروگرام براہ راست نشر ہوتا ہے پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر, اور انٹرنیٹ پر وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ urduvoa.com پر. سننا نہ بھولیے پاکستان میں ہر جمعے کو رات 10 سے 11 بجے. پیشکش یاسمین جمیل.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اس وقت آتے ہیں ماسکو میں جو میٹنگ ہوئی تھی کل 6 ممالک کے درمیان, آج ان کا سمجھوتا سامنے آیا ہے, اور انہوں نے طے کیا ہے کہ وسطی ایشیا کے جو ممالک ہیں ان کو مستقبل میں افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے شامل کیا جائے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سیاسی تجزیہ کار مسعود عبدالی نے, وہ یہاں امریکہ میں ہوتے ہیں, جبکہ ہم افغانستان سے ایک سینئر سیاسی تجزیہ کار عبدالحق عمری سے بھی رابطہ کرتے ہیں. لیکن میں عبدالی صاحب سے ابتدا کرتی ہوں. عبدالی صاحب, یقیناً آپ کی نظر ہوگی ماسکو میں یہ جو ممالک ہیں, 6 ریاستیں ہیں جن کے درمیان میٹنگ ہوئی ہے تاکہ افغانستان میں امن و سلامتی پائی جائے, تلاش کی جائے. اس وقت آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ماسکو نے جس طرح سے پہل کی ہے افغانستان میں امن تلاش کرنے کے لیے, یہ کتنے قابل ستائش ہے؟
یہاں سامنے رکھنا چاہیے کہ افغانستان عملاً ایک انسانی المیہ ہے, یعنی اگر روسی قبضے کے دورانیے کو شامل کر لیں تو تقریباً 4 دہائیوں سے یہ ملک جو ہے بدامنی اور خانہ جنگی کے شکار ہے, اور اب اس کو دیکھیں 9/11 کے بعد جو واقعہ ہے اس کو بھی 15 سال ہو گئے, اور اس کے اوپر $117 بلین اور لاکھوں افراد کے ہلاکت کے باوجود اب تک جو ہے صورتحال جوں کی توں ہے. صدر اوباما نے 2014 میں فوجی انخلا کا اعلان کیا تھا, اور اب صرف وہاں نیٹو کے 13,000 فوج موجود ہیں جو صرف ان کی تربیت کا, فوج کی تربیت کا کام کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان پر حملے جاری ہیں. گزشتہ 4 مہینے کے دوران 12 کے قریب امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں. اصل میں جو مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اب یہ عام تاثر ہوا ہے کہ افغانستان میں افغانستان سے واشنگٹن کی دلچسپی کم یا عملاً ختم ہو چکی ہے. صدر ٹرمپ کی جو ترجیح اول و داعش ہے, انتہائی مہم کے دوران انہوں نے افغانستان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا, اور حلف اٹھانے کے بعد بھی وہ اس موضوع پر زیادہ بات نہیں کر رہے ہیں. تو یہ جو خلا پیدا ہوا وہاں پر, اس کو پر کرنے کے لیے نئی سربندیاں سامنے آئی ہیں. روس چین اور افغانستان جو ہے ان کے افغانستان سے پہلے بھی روس چین اور ایران کو دلچسپی پہلے بھی تھی افغانستان سے, اب وہ آگے بڑھ گئے. پھر حالیہ دنوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہوئی ہے, تو امریکی دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران جو ہے نئے اتحادی تلاش کر رہا ہے. کچھ ایسا ہی معاملہ روس اور چین کے ساتھ بھی ہے, چنانچہ افغانستان کے معاملے میں روس ایران اور چین کے درمیان تعاون بڑھتا نظر آ رہا ہے. اسی خدشے کا اظہار جو ہے ابھی حال ہی میں جو سینٹ کی آرم سروسز کمیٹی کی ہیئرنگ ہوئی ہے, جس میں جنرل جان نکلسن آئے تھے امریکی فوج کے جو سربراہ افغانستان میں, انہوں نے کہا کہی یہ بات, انہوں نے صاف صاف کہا کہ آپریشن افغان آپریشن ترتل کا شکار ہو گیا ہے اور اگر مزید فوجی وان نہ بھیجے گئے تو صورتحال خراب ہو سکتی ہے. یعنی ان کا ایک خیال تھا, اور بہت سے تجزیہ گر بھی کہہ رہے ہیں کہ غالباً کے تقریباً نصف سے زیادہ افغانستان طالبان کے کنٹرول میں ہے, اور اس وقت بھی 5 کے قریب امریکی یرغمالی ہیں افغانستان میں طالبان کے پاس یا کسی اسی انہیں میں سے کسی گروپ کے پاس. تو انہوں نے اور جنرل نکلسن نے صاف صاف کہا کہ ایران اور روس افغانستان مداخلت کر رہے ہیں. اور ایک مزید بات جو بہت تشویش کن ہے امریکہ کے لیے, وہ یہ ہے کہ ایران افغانستان سے شام کے لیے جنگجو بھرتی کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ جو ہے روس کا بھی ہے کہ روس کی اور پھر یہ دیکھیں کہ روس کی افغانستان دلچسپی نئی نہیں ہے, وہ بہت عرصے سے طالبان سے رابطے میں ہے, اور افغانستان میں قیام امن کے لیے روسیوں کی پہلی پیش رفت جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا غالباً 27 دسمبر کو, دسمبر کے کسی آخری ہفتے میں ہوا تھا اجلاس جس میں چین اور پاکستان کو بلایا گیا. اس میں افغان حکومت بھی نہیں آئی نہ ہندوستان کو بلایا, جس پر افغانستان حکومت نے بڑا برا مانا تھا. بلکہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ مبینہ طور پر طالبان کے نمائندے شریک ہوئے تھے اس کے اندر, اور طالبان نے اس مذاکرات میں مذاکرات پر رضامندی کا اظہار کیا, تو انہوں نے کہا تھا ہم مذاکرات کریں گے. اسی سے حوصلہ افزا تھا ان لوگوں کے معاملہ. اسی وجہ سے اب جو بدھ کو پرسوں جو اجلاس ہوا ہے اس کے اندر ان تین ملکوں کے علاوہ انہوں نے تین اور ملک یعنی کہ ایران ہندوستان اور چین یہ بھی شامل ہو گئے. تو اب یہ یعنی افغانستان ہندوستان اور ایران بھی شامل ہو گئے. اچھا اب اس میں جو آپ کا یہ سوال ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا, تو اس کی ابھی تک کوئی تفصیل تو سامنے نہیں آئی ہے, لیکن افغان وزیر خارجہ جو ہیں صلاح الدین ربانی صاحب وہ بہت پر امید ہیں. انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ اس سے کوئی صورتحال بہتر پیدا ہوگی, لیکن اصل بالکل سیاسی معاملہ دیکھا جائے نا اس کو کہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ یعنی یہ امن چاہتے ہیں. اس معاملے میں جو تمام ملکوں کی دلچسپی اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ روس کی جو سفارتی پیش قدمی ہے یہ وہ امریکہ کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے, اس معاملے پہ اسے ایران کی حمایت حاصل ہے. اسی طرح چین بھی یہی چاہتا ہے, اور ہندوستان کا معاملہ یہ ہے کہ ہندوستان افغانستان کے معاملے پر پاکستان کو فری ہینڈ دینے کو تیار نہیں ہے. دہلی کے بڑے قریبی تعلقات ہیں کابل سے, انہوں نے بڑا انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے, تو لہٰذا انہیں دلچسپی. اس سے مجھے جو لگ رہا ہے بظاہر, یعنی اللہ کرے اس امن قائم ہو, لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ 6 فروری کا اجلاس جو ہوا ہے وہ افغانستان سے زیادہ اپنے مفادات کے تحفظ اور اپنے اثر و رسوخ میں اضافے کی کوشش ہے.
ویسے آپ کے بھی علم میں ہے کہ اس وقت جس طرح سے روس طالبان کے ساتھ بات کر رہا ہے اور امریکہ حزب اسلامی کو بھی ایکویشن میں لا رہا ہے, دونوں امریکہ اور روس کا کہنا ہے کہ ان کا اصل ہدف ہے داعش کی پھیلاؤ کو روکنا. اس لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دو بڑی طاقتیں ہیں دنیا کی وہ ایک نقطے پہ یکجا ہو سکیں گی؟
یقیناً جو ہے داعش کو روکنا تو یقیناً اس وقت بہت ضروری ہے دنیا کے امن کے لیے, اور اس میں جو ایک مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ طالبان کو, جیسے غالباً کچھ پہلے بھی آپ سے گفتگو میں نے کیا تھا کہ طالبان کو کارنر کرنے کے نظریے میں جو نظریہ نکل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ داعش کو فروغ ملے گا. پھر ابھی آپ نے پاکستان میں دھماکوں کی خبر دی, گزشتہ 5-6 دھماکے ہوئے گزشتہ 4-5 دنوں میں, اس میں داعش کے ہاتھ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو اس لحاظ سے روس اور امریکہ کی جو تشویش ہے داعش کے پھیلاؤ کے بارے میں اس میں کوئی یعنی ابہام نہیں ہے, یقیناً ہے. لیکن ایک جو مسئلہ جو یعنی امریکی جرنیل نے جو مسئلہ کہا ہے وہی کہ ایران شام کے لیے وہاں سے جنگجو ہائر کر رہا ہے, جنگجو بھرتی کر رہا ہے, اس سے لگ رہا ہے کہ مزید کشیدگی بڑھے گی اس علاقے میں. ظاہر کہ ایران جن لوگوں کو رکھ رہا ہوگا وہ شیعہ حضرات ہیں, تو شیعہ اور طالبان حضرات کی کشیدگی بہت پہلے سے رہی ہے, تو اس لحاظ سے مطلب اس صورتحال میں اس قسم کی پیش رفت میں یعنی یہ اضافی نقصان بھی ہو سکتا ہے. بظاہر تو یہ جو کوشش ہے افغانستان میں روس کی اور چین کی اور ایران کی اور پاکستان ہندوستان کی یہ بڑی خوشائند ہے, لیکن اس کے جو ذیلی منفی اثرات ہیں خاص طور سے وہاں سے نئے جنگجو بھرتی کرنے کے, اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید صورتحال کہیں مزید خراب نہ ہو.
اچھا آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم کچھ کالرز کو لیتے ہیں اس موضوع پر. اٹک سے غلام خان کچھ کہنا چاہتے ہیں.
جی میڈم السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اب یہ ہے کہ یہ جو نئے اتحادی ہیں امریکہ کے,
آپ اپنا ذرا ریڈیو ہلکا کر دیں, ریڈیو کو کم کر دیں.
ہلو
جی جی کہیے.
یہ چپ چاپ روس کے کہنے پہ آبادہ ہو گئے بات چیت پہ, ان کی کیسی دوستی, ان کو چاہیے تھا کہ ہمارے دوست امریکہ کو آپ شامل کریں, نہیں تو اب یہ تو کوئی ایسا اتحاد ہو ہی نہیں سکتا. ہم دور دور سے باتیں کرتے رہے کہ امریکہ نہیں آ رہا جا رہا, تو اب یہ سوچا جائے کہ امریکہ کیوں چپ ہے.
آپ نے اچھا نقطہ اٹھایا. اصل میں حکومت تو امریکہ دیکھ رہا ہے افغانستان کے اندر. یہ بتائیے مسعود عبدالی کہ امریکہ جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ رفتہ رفتہ اب افغانستان میں اپنی دلچسپی کھو رہا ہے, لیکن ابھی تک امریکی امداد وہاں پہنچ رہی ہے. آپ ابھی اس کانفرنس میں اور اس کے بعد امریکہ کا کیا کردار دیکھتے ہیں؟ جی عبدالی صاحب.
جی جی سوری لائن ڈراپ ہو گئی تھی. امریکہ کا جو کردار ہے, دیکھیں میں نے جیسے عرض کیا کہ امریکہ نے اس جنگ میں 117 بلین ڈالر خرچ کیے اور ان کے کوئی 3,000 کے قریب فوجی جو ہے وہ مارے گئے ہیں. یہ جو خرچ ہے وہ دوسری جنگ عظیم کے خرچ سے زیادہ ہے, تو لہٰذا امریکہ کے لیے اس کو چھوڑ دینا اتنا آسان نہیں ہے اسے بہرحال. اور دوسری ایک اور بات مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کے ہٹنے سے جو خلا پیدا ہوگا وہ اتنا خوفناک ہوگا کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یعنی ایک تو لحاظ سے جو سیاسی نقصان امریکہ کو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ روس اور ایران اور چین جو ہے اس کے اثرات اس علاقے میں بڑھ جائیں گے. دوسری طرف جو اس خلا سے جو آپس میں لڑائی داعش اور طالبان کے درمیان لڑائی ہو سکتی ہے اس کے نتیجے میں, تو اس کے صورتحال مزید خراب ہوگی. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جنرل نکلسن کی جو یہاں پہ سماعت ہوئی ہے سینٹ کی کمیٹی کے سامنے, پھر سینیٹر جان میکین جو اس معاملے میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں, اس کے علاوہ جو اس وقت وزیر دفاع ہیں یہ وہ خود وہاں جنگ میں جنرل میٹس سے خود جنگ میں وہاں شریک رہے ہیں, تو اس لحاظ سے میرا اپنا خیال اور غالباً خبر یہ ہے.
اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی, ہم کالر کی طرف جاتے ہیں. لیا سے ہمیں ملک قاسم نے کال کیا ہے. ملک قاسم لیا
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سر افغانستان کے بارے میں بات ہو رہی ہے, افغانستان کا حال صرف اور صرف پاکستان اور ایران کے پاس ہے, اس کے سوا اور کوئی بھی حل کر سکتا ہے.
اچھا آپ کے کال کرنے کا شکریہ, ہمیں اپنے پروگرام کو آگے بھی بڑھانا ہے. عبدالحق عمری سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پایا. ہم پاکستان کی طرف لوٹتے ہیں اور اپنے نئے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور عبدالی صاحب بہت شکریہ آپ کا, کیونکہ ہمیں اپنے نئے موضوع کی طرف آنا ہے. ہمارے ساتھ ہے سیاسی تجزیہ کار مسعود عبدالی جو یہاں امریکہ میں ہوتے ہیں اور جنہوں نے بہت اچھی گفتگو کی افغانستان کے حوالے سے. بہت شکریہ آپ کا اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ پاکستانی فضائیہ نے جمعرات کو 16 نئے فائٹر جیٹس اپنے فلیٹ میں شامل کیے اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ اپنی فلیٹ کو زیادہ جدید بنائے تاکہ بھارت کی جو فضائیہ ہے اس کے ساتھ مقابلہ کیا جائے. آج بتایا جاتا ہے کہ کامرہ ایئر بیس میں اس کی ایک سیریمنی ہوئی, اور اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں سائنسدان ڈاکٹر عبدالحمید نیر جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں, اور بھارت سے ہمیں جوائن کریں گی ریتو ورما جو کہ سیاسی تجزیہ کار ہیں. لیکن آئیے سب سے پہلے اس حوالے سے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد جلیل.
پاکستان نے چین کے اشتراک سے تیار کیے گئے 16 جے ایف 17 تھنڈر طیارے پاکستان کی فضائیہ یعنی پی اے ایف کے فضائی بیڑے میں شامل کیے ہیں. پاکستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق ان طیاروں کو پاکستان ایئر فورس کے 14 اسکواڈرن میں شامل کرنے کی تقریب جمعرات کو کامرہ ایئر بیس میں منعقد ہوئی. اس موقع پر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملکی سطح پر دفاعی ساز و سامان کی تیاری ہی دفاع کو مضبوط کرنے کا واحد ذریعہ ہے.
I am confident that GF-17 Thunder would increase the combat potential of Pakistan Air Force manifold and create strategic balance in the region.
خواجہ آصف نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ جے ایف 17 تھنڈر طیاروں سے پاکستانی فضائیہ کی عسکری صلاحیت میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا اور اس سے خطے میں طاقت کا توازن قائم کرنے میں مدد ملے گی. اس موقع پر پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل سہیل امان نے کہا کہ جے ایف 17 تھنڈر لڑاکا طیارے کی صلاحیت کا موازنہ جدید لڑاکا طیاروں سے کیا جا سکتا ہے. دفاعی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جے ایف 17 تھنڈر طیارہ دنیا میں بنائے جانے والے دیگر جدید طیاروں کی نسبت سستا ہے, اور ان کے بقول یہ پاکستان کی دفاعی شعبے میں خود انحصاری کے مقصد کے اصول کے لیے بھی اہم ہے.
سستی ریپلیسمنٹ ہے ایف 16 کی, کیونکہ ایف 16 جو ہے وہ بہت ہی ایکسپینسو ہے ان کے مقابلے میں, اور یہ کافی سستا پڑتا ہے. چنانچہ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہی پیسوں میں اسی رقم میں جس میں کہ آپ نے اگر 16 ایف 16 لینے ہوں تو اس میں غالباً آپ اس سے 25 شاید لے سکیں جے ایف 17. تو اس لحاظ سے یہ کافی سگنیفیکینٹ ہے کہ جو اکنامک سولوشن آپ کے لیے اکنامیکل سولوشن, جہاں پیسے کی قلت وہاں آپ کو زیادہ جہاز مل جائیں اور آپ اپنے ایئر فورس کو اکوپ کر لیں.
اس وقت 70 جے ایف تھنڈر طیارے پاکستان کی فضائیہ کے زیر استعمال ہیں جو پاکستان کے فضائی بیڑے میں پہلی بار 2009 میں شامل کیے گئے تھے, اور باور کیا جاتا ہے کہ آنے والے سالوں میں پاکستان اپنے پرانے طیاروں کی جگہ بھی جے ایف 17 تھنڈر طیاروں کو ہی اپنے فضائی بیڑے میں شامل کرے گا. پاکستان اور چین کے اشتراک سے جے ایف 17 تھنڈر طیاروں کی تیاری کا منصوبہ 1990 کی دہائی میں چین میں شروع کیا گیا تھا, اور بعد میں دونوں ملکوں کے تعاون سے ان لڑاکا طیاروں کی تیاری پاکستان میں بھی شروع کی گئی. پاکستان جے ایف 17 تھنڈر طیارے نہ صرف پاکستان کی فضائی ضروریات کے لیے استعمال کر رہا ہے بلکہ ملائیشیا سمیت دنیا کے کئی ملکوں نے بھی اس طیارے کو خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے سائنسدان ڈاکٹر عبدالحمید نیر ہیں. اور ڈاکٹر نیر, آپ بتائیے, یہ جو جے ایف 17 ہیں جن کو اس وقت فضائیہ میں شامل کیا گیا ہے, ان کی افادیت کے بارے میں بتائیے. کیا یہ سرحدوں پر استعمال ہوں گی یا ملک کے اندر دہشت گردی کے خلاف بھی استعمال کی جا سکتی ہیں؟
مجھے تو یہ پتہ نہیں کہ ملک میں دہشت گردی کے خلاف ہمارے جہاز کتنے استعمال ہوئے. اصل میں تو یہ جو جہاز ہیں جے ایف 17, یہ بہت بڑے پاکستان کے ایئر فورس کے فلیٹ کا ایک حصہ ہیں. پاکستان کے پاس اس وقت بھی غالباً 70-80 کے قریب تو ایف 16 جہاز ہیں, اور ایسے ہی 70-80 جو ہیں وہ 80-90 جو ہیں وہ جے ایف 17 ہیں, کچھ میراج جہاز ہیں ایسے ہی 80 وغیرہ وغیرہ. تو اس طریقے سے پاکستان کے پاس جہازوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے, لیکن ہم نے یہ خاص طور پہ نہیں سنا کہ جے ایف 17 جہاز دہشت گردوں کے خلاف کام میں استعمال میں بہت کارآمد ہیں, یہ ہم نے نہیں سنا اب تک.
اچھا
دیکھیے, ایسا ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردوں کے خلاف فضائی طور پہ حملے ہوئے ہیں جس میں ان کو نقصان پہنچا ہے, وہی ہیں جو افغانستان سے امریکی فوجوں نے ڈرونز کے ذریعے سے حملے کیے ہیں. ڈرونز کے ذریعے سے حملے کرنے میں دہشت گردوں کے بہت سے بڑے بڑے لیڈر ہلاک ہوئے, ان کے مرکز ختم ہوئے. پاکستان کی جو ایئر فورس استعمال ہوئی ہے اس کے بارے میں عام طور سے یہی تعصب دیا ہے وہاں کے شہریوں نے, قبائلی شہریوں نے, قبائلی لوگوں نے اور دوسرے علاقے کے لوگوں نے, کہ ان کی بمباری سے دہشت گرد تو ہلاک ہوئے ہی ہوں گے لیکن ان سے زیادہ شہری ہلاک ہوئے جو دہشت گرد نہیں تھے اطراف کے. گویا کہ اتنی بہت پریسائز ایکوریٹ بمبنگ نہیں تھی. تو یہ کوئی ان کے بارے میں کارآمد یہ کتنے ہوئے ہیں اور کتنے ہوتے رہے ہیں اور
لیکن ڈاکٹر نئیر, بنیادی طور پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نئے 16 جے ایف سیونٹینز کو جن کو لایا گیا ہے بنیادی طور پہ بھارت سے مقابلہ کرنے کے لیے ہے. ہم بھارت چلتے ہیں جہاں سے ہمیں سیاسی تجزیہ کار ریتو ورما نے جوائن کیا ہے. اور ریتو ورما آپ بتائیں, یعنی پاکستان کا مقابلہ تو بھارت کے ساتھ ہے لیکن آپ بتا سکتی ہیں کہ بھارت اس وقت کس سے مقابلہ کر رہا ہے, کیونکہ وہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ طیارے اور اس طرح کی جو ڈیفنس ایکوپمنٹ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے.
دیکھیں ہر ملک آزاد ہوتا ہے اپنے یہاں کی سینک کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے, اور ہمیشہ سے ہر ملک کی کوشش ہوتی ہے کہ تمام ویشوک چنوتیوں کو دیکھتے ہوئے, سیمانت چنوتیوں کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ بھارت کے ساتھ بھی انتراشٹریہ سیما پر ایک طرح سے چین بھی ہے. تو چین کے ساتھ بھارت کا 1962 میں ایک یدھ بھی ہوا جو بھارت ہار بھی چکا ہے, اور وقتاً وقتاً ایک لمبے سمے تک دیکھا گیا ہے کہ چین کو لے کر سیماؤں پر کبھی ہمارے تلخ رشتے بھی رہے ہیں اور کبھی ان رشتوں میں بات چیت بھی ہوتی رہی ہے, ان کے بیچ میں راستہ بھی ڈھونڈتا رہا ہے بھارت. تو بھارت اپنی سینیہ شمتاؤں کو بڑھانے کے لیے, ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ مودی سرکار کے آنے کے بعد سے بھارت نے جس طرح سے اپنی سینیہ شکتی کو مضبوط کیا ہے اس پر زور دیا ہے, اور ایک لمبے سمے سے یہ ایک پینڈنگ کاروائی تھی بھارتیہ سینیہ, اس میں جن کمیوں کو پورا کیا گیا, جو حال ہی میں تیجس جس طرح سے دو تیجس ویمان اور سوانرمت مطلب بھارت میں ہی ان کا نرمان ہوا ہے, ان کی جو ان کو جو شامل کیا گیا انڈین آرمی میں, اس میں بھی یہ بتاتا ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے. لیکن آج جو پاکستان میں جو خریدا گیا, سوچنے کی یہ ضرورت ہے کیا پاکستان, اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے پورو سینا پرمکھ نے پہلے کہا تھا کہ ہم F-16 ویمان جو خرید رہے ہیں وہ اینٹی ٹیرر ایکٹیویٹیز کے لیے خرید رہے ہیں. تو اینٹی ٹیرر ایکٹیویٹیز میں کون سا ملک ایسا ہوگا جو اپنے ہی دیش میں F-16 ویمانوں کا استعمال کرے گا؟ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان جس طرح سے اپنی اندرونی سیاست سے جوجھ رہا ہے, اپنی اندرونی ارتھ ویوستھا سے جوجھ رہا ہے, اس میں کتنا ضروری پاکستان کو لگتا ہے, کیا اس کی تمام اور ضرورتیں یا سیما پہ جو اس کی ضرورتیں ہیں کیا اس کی وجہ سے وہ ان ویمانوں کی خرید کر رہا ہے, یا پھر صرف بھارت کی برابری کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہ ان ویمانوں کی خرید کر رہا ہے؟
اچھا ڈاکٹر نیر, ظاہر ہے آپ کی نظر اس خطے پر بھی ہے, اور اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ایک نیا الائنس بن رہا ہے خطے میں جس میں روس پہل کر رہا ہے پاکستان اور ایران کو اپنے ساتھ لے کر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نئے الائنسز بن رہے ہیں اس میں کسی حد تک بھارت کو کاٹ لیا گیا ہے؟
یہ تو دیکھیں ایسا ہے کہ روس اور بھارت کے تعلقات تو بڑے پرانے, بڑے گہرے, بڑے اچھے ہیں, اور یہ بات صحیح ہے کہ بھارت ابھی پچھلے چند سالوں
اچھا ڈاکٹر نیر کو ہم دوبارہ لیتے ہیں, لیکن ریتو ورما آپ بتائیے کہ جو پاکستان اس وقت روس کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا رہا ہے, روس اور چین کے ساتھ, اس میں کچھ بھارت اپنے آپ کو علیحدہ محسوس کرتا ہے؟
دیکھیے جس طرح سے نیر صاحب کہہ رہے تھے اسی طرز پہ میں بھی کہنا چاہوں گی, بھارت اور روس کے سمبندھ بے حد پرانے ہیں. مطلب اگر آپ آزادی کے بعد اور اس سے پہلے کی بھی اگر بات کریں تو جواہر لال نہرو کے سمے سے, اور اس کے بعد اندرا گاندھی نے ان رشتوں کو آگے بڑھایا, راجیو گاندھی نے بڑھایا, اور آج تک اگر موجودہ اس میں آپ دیکھیں تو پوتین اور نریندر مودی کے سمبندھوں کو دیکھتے ہوئے کہیں سے یہ نہیں لگتا کہ किसी भी इस तरह के अलायंस में कहीं कोशिश ये है कि भारत को अलग थलग करे, खासकर रूस को, रूस की अगर आप बात करते हैं तो ये नहीं देखा गया है।
लेकिन आपने देखा कि पिछले दिनों जिस तरह से नेवल मनूवर्स हुए और उसमें ख़ास तौर पे कुछ भारत के अंदर भी तश्वीश हमने सुनी, क्योंकि रूस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर बहरी जहाज़ों की वहाँ एक्सरसाइजेज की, तो उसको भारत किस नज़र से देख रहा था?
देखिए, देखा यह जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में इस तरह के अलायंसेस बनते भी हैं और इस तरह के अलायंसेस वक्तन वक्तन बिगड़ते भी हैं। और अलायंसेस हर देश की अपनी एक विदेश नीति भी होती है, वो विदेश नीति वक्त वक्त पे देशों के संबंधों, घटनाक्रमों और तमाम अन्य घटनाओं के साथ साथ बदलते भी है। जैसे कि आपने देखा कि रूस ने भारत का साथ दिया जब भारत आतंकवाद पर बात करता है, और जब भारत ये कहता है कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान उन तमाम जो सेफ हेवन्स हैं उन पे कार्रवाई करे, तो उस पर रूस, अमरीका और तमाम और देश एक साथ खड़े हुए हैं हमेशा पिछले कुछ समय में, और उन्होंने लगातार भारत का एक तरह से पुरजोर समर्थन करा है इस बात पे। तो ये दिखाता है कि भारत कहीं पर भी रूस के लिए एक रणनीतिक साझेदार के रूप में, और खासकर जब वैश्विक रणनीति की हम बात करते हैं, वैश्विक राजनीति की बात करते हैं, तो उसमें कहीं अलग थलग नहीं है।
अच्छा।
इस खास अलायंस की जहां तक आप बात करें तो इस खास अलायंस में रूस के अपने वैश्विक कुछ अपने नफे नुकसान होंगे जिनको ध्यान में रख के वो पाकिस्तान से एक रणनीति तैयार करता है। और रूस और भारत के साथ तमाम सैन्य समझौते भी हुए हैं, और सैन्य एक तरह से ये लोग एक्सरसाइजेस भी, जॉइंट एक्सरसाइजेस भी बहुत होती रही हैं मिलिट्री दोनों की।
जी रितु वर्मा, आप हमारे साथ रहे। हाँ डॉक्टर नैयर, आपकी लाइन कट गई थी, लेकिन बुनियादी तौर पर आपसे ये सवाल, आप हैं हमारे साथ?
जी मैं हूँ।
तो इस वक्त खित्ते में जो नए तर्ज से ममालिक इकट्ठा हो रहे हैं, आप क्या देखते हैं? क्योंकि हमने भी देखा कि रूस ने पहल की है खित्ते में, कल और आज अफगानिस्तान पर उन्होंने कॉन्फ्रेंस भी की थी। आप देखते हैं कि रूस की इस कोशिश की वजह से भारत और पाकिस्तान करीब आएंगे और कुछ जो इलाकाई हल हैं वो ढूंढे जा सकेंगे?
देखिए, रूस के अंदर ये सलाहियत है कि वो भारत और पाकिस्तान को करीब ला सके और उनको आपस में मिला सके। अमेरिका में इतनी सलाहियत नहीं है जितनी कि रूस के अंदर है। और हेलो,
जी बात कीजिए।
जी तो मेरा जो बैटरी है वो खत्म होने वाली है, इस वजह से मेरा ख्याल है कि मैं बहुत ज्यादा गुफ्तगु नहीं कर सकूंगा।
अच्छा अच्छा,
ये नंबर पे आपने मिलाया है, अगर मेरे मोबाइल नंबर पे मिलता तो
अच्छा,
शायद
अच्छा,
तक
अच्छा,
बात
अच्छा,
कर सकता।
अच्छा,
तो ये ऐसा है कि ये जो मेरे ख्याल में रूस के अंदर ये सलाहियत है, अगर वो कर दे तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात होगी कि वो किसी तरीके से, वजह इसके कि भारत के खिलाफ कोई अलायंस बन पाए, वो भारत समेत ऐसे अलायंसेस बनाने की कोशिश करे कि जो इस इलाके की तरक्की के लिए कारामद हो।
अच्छा जी, आप एक मिनट और रुके, हमारे साथ एक कॉलर हैं, बहुत देर से होल्ड पे हैं, धारावाला से शौकत अली अंजुम कुछ कहना चाहते हैं। जी जनाब कहिए।
अस्सलाम वालेकुम, शौकत अली अंजुम धारावाला से अर्ज कर रहा हूँ। मैडम बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान और भारत ये करीब आए तो इस जैसी और कौन सी नेमत हो सकती है, लेकिन होता क्या है यार, देर पर नहीं रहते हमेशा, जब मतलब एक मुल्क करता है दूसरा मुल्क उसकी मुखालफत करने शुरू कर देता है। जैसे पाकिस्तान अगर कहता है कि हम आराम से गुजारेंगे वक्त, लेकिन हिंदुस्तान जो कश्मीर पर हमला कर देता है। अब इसी तरह हासिले की बात हो रही है
जी, लेकिन आपने बड़ा अच्छा इशारा दिया, क्योंकि अगर इलाकाई अमन होगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके, आपने अच्छी बात की। क्योंकि इलाकाई अमन होगा तो मुल्क के अंदर भी अमन हो सकता है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थी सीनियर सहाफ़ी रितु वर्मा नई दिल्ली से, और डॉक्टर अब्दुल हमीद नैयर जो साइंसदान हैं इस्लामाबाद में। इस प्रोग्राम के इंजीनियर थे सुलेमान तारावाली, प्रोड्यूसर असफर इमाम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ नफीसा हूद भाई। सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।